عزیز سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر لے کر حاضر خدمت ہیں، مظفر زکی کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں ہم فارسی ادبیات کا جائزہ لیتے ہوئے اس زبان کے عظیم شاعر رودکی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایران کی پوری تاریخ میں شاعری کو عوام اور حکام دونوں کے درمیان خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ شاعری اور ایرانیوں کی زندگی آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اسی وجہ سے ناقدین شاعری کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہے ہیں۔ ایران میں علم و ادب کی تاریخ سن 331 قبل مسیح تک پرانی ہے، یعنی علم و ادب کا سلسلہ خاندان حقامنشی کے خاتمے کے زمانے تک جاتا ہے۔ ایران پر سکندر کے حملے اور حقامنشی خاندان کی حکومت کے خاتمے کے بعد ایران کی وسیع و عریض سرزمین میں علم و دانش کی صورتحال ہی بدل کر رہ گئی۔ سکندر نے ایران پر قبضے کے بعد ایران کی جن علمی اور ادبی کتابوں کو پسند کیا، ان کا یونانی زبان میں ترجمہ کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد ان کتابوں کے فارسی نسخوں اور دوسری ادبی اور علمی کتابوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگرچہ سکندر کا یہ کام انسانیت کے حق میں ظلم تھا، لیکن اس کا یہ اقدام بھی ایران کے علمی و ادبی جمود کا باعث نہ بن سکا۔ ساسانی خاندان کے دور حکومت میں علم، تمدن اور ثقافت کے اعتبار سے ایرانی بہت بلند سطح پر پہنچ گئے تھے، اور ان کی کتابیں اور شہرت شہرہ آفاق تھی۔ اس دور میں ایرانی علم و ادب میں ایسا نکھار پیدا ہوا تھا کہ بہت سے محققین اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ ایرانی علم و ادب نے حتیٰ دنیا کی سب سے عظیم علمی تحریک اور تمدن یعنی اسلامی علوم و تمدن پر بھی اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ایران کی شاعری اور ادب کی تاریخ بھی ہزاروں سال پرانی ہے، اور اس میں بھی دوسرے علوم و فنون کے ساتھ ساتھ نکھار آتا رہا ہے۔ قدیم ایران کے جو آثار اب تک یادگار کے طور پر باقی ہیں، وہ ان زمانوں میں رائج رسم الخطوط اور زبانوں پر، مثلاً پہلوی، اوستائی اور آرامی زبانوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایرانیوں نے جب دین اسلام قبول کیا تو اس کے بعد اس زمانے میں رائج زبانوں اور خطوط کی جگہ فارسی زبان نے لے لی۔ ایران نے اسلام کے داخلے کے بعد سامانی خاندان کی حکومت شروع ہونے کے بعد یعنی 9ویں صدی عیسوی میں فارسی شعر و ادب کو نکھار حاصل ہوا۔ اس خاندان نے فارسی ادبیات کے پنپنے کا راستہ ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خاندان کا شمار اصل ایرانی خاندانوں میں ہوتا تھا، اور اس خاندان نے فارسی زبان و ثقافت کی ترویج میں اپنی پوری کوشش کی، اور شاعروں، مترجمین اور مصنفین کو اس سلسلے میں بہت رغبت دلائی۔ سامانی حکمران اپنی سیاسی اور ثقافتی پوزیشن کی تقویت کی بہت کوشش کرتے تھے، اور ان کے زمانے میں ایران کے شمال مشرقی علاقوں میں قومی جوش و جذبہ شروع ہو چکا تھا، اور علمی و ثقافتی تحریک آگے بڑھ رہی تھی۔ اسی دوران سمرقند کے ایک پہاڑی دیہات رودک میں بابا شعر فارسی ابو عبداللہ جعفر بن محمد رودکی پیدا ہوئے۔ رودکی کی تاریخ ولادت کسی نے تحریر نہیں کی ہے، لیکن یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ تقریباً 3ری صدی ہجری قمری مطابق 9ویں صدی عیسوی کے اواسط میں پیدا ہوئے تھے۔ جب رودکی پیدا ہوئے، اسی زمانے میں ایران کی دو اہم علمی شخصیتیں یعنی مشہور ایرانی طبیب زکریہ رازی اور فلسفی ابو نصر فارابی کی بھی ولادت ہوئی۔ تاریخی اعتبار سے بھی رودکی کی ولادت اس وقت ہوئی جب اسلامی سرزمینوں کا دائرہ وسیع ہو گیا تھا، اور اسلام جیہون کے اس پار سے شمالی افریقہ اور مغربی یورپ یعنی اندلس تک پھیل چکا تھا۔ رودکی کی زندگی اور سمرقند سے بخارا آنے کی نوعیت کے بارے میں معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ محمد عوفی کا شمار قدیم ایرانی مصنفین میں ہوتا ہے، ان کو رودکی کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل تھیں۔ انہوں نے اپنی کتاب لباب الالباب میں رودکی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بہت ذہین اور قوی حافظے کے مالک تھے، اور انہوں نے 8 سال کی عمر میں ہی سارا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ انہوں نے بچپن سے ہی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی آواز بہت اچھی تھی اور بربت بہت اچھا بجاتے تھے۔ رودکی شاعری اور موسیقی کے میدانوں میں اپنے زمانے کے ماہر ترین فرد تھے۔ ان کی شاعری اور موسیقی کا چرچا ہر جگہ تھا۔ خراسان کے اس زمانے کے حکمراں امیر نصر سامانی نے ان کو اپنے دربار میں بلایا۔ رودکی کے زمانے میں حتیٰ 5 صدی ہجری قمری مطابق 11 صدی عیسوی تک کے زمانے میں ایران میں شاعری اور موسیقی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ تھا، اور اشعار کو موسیقی کے بغیر نہیں پڑھا جاتا تھا۔ جن شاعروں کو موسیقی نہیں آتی تھی وہ اپنی شاعری کو فروغ دینے اور ممدوح کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کسی موسیقی دان کی خدمات حاصل کرتا تھا، جسے راوی کہا جاتا تھا۔ لیکن رودکی کو شاعری کے لیے اس زمانے میں لازمی ان دونوں فنون پر مکمل عبور حاصل تھا، بنابراہ وہ اپنے اشعار خود ہی پڑھا کرتے تھے اور ان کے لیے موسیقی بھی خود ہی ترتیب دیتے تھے۔ رودکی کے اشعار کا جائزہ لینے سے ان کے علم و دانش اور معلومات کا پتہ چلتا ہے۔ رودکی کو فارسی الفاظ پر عبور حاصل تھا۔ فارسی زبان کی کوئی ایسی لغت نہیں ہے جس میں شاعروں کے کسی شعر کو بطور مثال پیش کیا گیا ہو، لیکن رودکی کا کوئی شعر اس میں ذکر نہ کیا گیا ہو۔ رودکی کے اشعار کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عرب شعرا کے کلام، ایران کی قبل از اسلام تاریخ اور ادبیات، نیز مختلف اقوام و مذاہب سے بھی اچھی طرح آگاہ تھے۔ خاندان سامانی کے دربار میں جانے کے بعد رودکی کا شمار دوسرے سامانی بادشاہ امیر نصر سامانی کے مقربین میں ہونے لگا، اور انہوں نے اپنے اشعار میں آل سامان، خصوصاً نصر بن احمد کی مدح کی اور بہت زیادہ دولت حاصل کی۔ دربار میں زندگی گزارنے کے دوران ان کی آشنائی سامانیوں کے وزیر اور صاحب علم و دانش ابوالفضل بلعمی جیسے افراد کے ساتھ ہوئی، اور 4 صدی کے مشہور فلسفی و شاعر شہید بلخی اور ابوالحسن مرادی جیسے دانش مندوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی اور ان کے ہاں ان کا آنا جانا تھا۔ شہید بلخی، ابو اسحاق جویباری، کسائی اور دقیقی کا شمار رودکی کے ہم عصر شاعروں میں ہوتا ہے۔ رودکی نے اپنے بعض اشعار میں ان افراد کا ذکر بھی کیا ہے۔ رودکی دولت مند تھے، اور یہ دولت انہوں نے شاعری اور موسیقی کی بدولت حاصل کی تھی۔ جیسا کہ کتابوں میں لکھا گیا ہے، رودکی کو نصر بن احمد کے دربار میں اتنی زیادہ قدر و منزلت حاصل تھی کہ کسی بھی دوسرے شاعر کو ان کا ہم پلہ قرار نہیں دیا گیا۔ لیکن ابو عبداللہ جعفر ابن محمد رودکی، کہ جن کو بابائے شعر فارسی قرار دیا جاتا ہے، ان کی زندگی کے آخری ایام نابینا اور سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی کٹھن گزرے، اور انہوں نے سن 329 ہجری قمری مطابق 940 عیسوی میں سمرقند میں وفات پائی۔ بعض تذکرہ نویسوں اور محققین نے رودکی کے اشعار کی تعداد 13 لاکھ سے زیادہ بتائی ہے۔ یہ تعداد مبالغہ آمیز نظر آتی ہے، لیکن رودکی کی شاعری کی صلاحیت اور کلیلہ و دمنہ کو منظوم انداز میں پیش کرنے پر مبنی ان کی عظیم کتاب کے پیش نظر یہ بعید بھی نہیں لگتا ہے۔ البتہ ان تمام اشعار میں سے آج رودکی کے صرف 960 اشعار ہی موجود ہیں۔ یہ اشعار قدیم کتابوں میں نقل ہوئے ہیں۔ ان میں بعض اشعار شاعروں کی زندگی سے متعلق کتابوں اور لغت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ رودکی کے اشعار قطعات، قصائد اور غزلوں سے اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کو شعر کے مختلف فنون پر مہارت حاصل تھی۔ محققین اس بات کے قائل ہیں کہ قوت تشبیہ اور وصف، نیز معانی کے نیچر کے قریب ہونے کے اعتبار سے رودکی کے اشعار اپنی مثال آپ ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے معاصر یا بعد میں آنے والے بہت سے شعرا نے ان کی طرح شعر کہنے کی کوشش کی، یا ان کے اشعار کو اپنی شاعری میں استعمال کیا۔ بہت سے محققین کے نزدیک رودکی کی سب سے اہم کتاب منظوم کلیلہ و دمنہ ہے، لیکن اب صرف اس کے چند پراکندہ اشعار ہی دستیاب ہیں۔ کلیلہ و دمنہ جانوروں کی زبان سے بیان کی جانے والی کہانیوں پر مبنی ایک ہندی کتاب ہے۔ اس کتاب کا اصل نام پنج تنترا ہے۔ اس کتاب کو برزویہ طبیب ایران لائے تھے، اور انہوں نے ہی اس کا پہلوی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مقفع نے اس کا عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ نصر بن احمد سامانی کے دور حکومت میں اور اس کے حکم پر اس کے وزیر ابوالفضل بلعمی نے اس کا دری فارسی میں ترجمہ کیا. اس کے بعد رودکی نے ابو نصر سامانی کے حکم پر اس کو نظم کا روپ دیا. رودکی کی منظوم کلیلہ و دمنہ کے اب تک صرف 115 متفرق اشعار ہی مل پائے ہیں. رودکی کے پراگندہ اشعار سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ منظوم کلیلہ و دمنہ کے علاوہ ان کی 6 مثنویاں بھی تھیں اور ان میں سے ہر ایک کچھ اشعار ہم تک پہنچے ہیں. سامعین, اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.